نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحيح بخاري اس میں سے آج ہم اللہ کی توفیق سے نیا ٹاپک شروع کریں گے آغاز تخلیق کا بیان پیج ہے 897 کتاب بدء الخلق یعنی اس دنیا میں انسان کا آغاز کیسے ہوا کیا کچھ ہوا ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو جانے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اکثر آپ نے دیکھا کہ جو خاندان میں بڑے لوگ ہوتے ہیں انسان ان سے پوچھتا رہتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کیسے تھے میں کیسی تھی یہ تھا وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی زبان سے یہ سب کچھ بتا دیا کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے پہلے اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو آئیے اس کی روشنی میں اپنے ماضی کو اپنے دنیا میں آنے کے آغاز کو دیکھیں اور خاص طور پہ یہاں دیکھیے کہ جو ایولیوشن کی تھیوری تھی اس کو بھی ہم سمجھ سکیں گے کہ کیا انسان بندر تھا یا بندروں میں سے تھا ڈفرینٹ احادیث سے انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان دنیا میں کیسے آیا باب ہے ما جاء فی قول اللہ تعالی وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ ارشاد باری تعالی وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال جاء نفر من بنی تمیم الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا بنی تمیم ابشرو قالوا بشرتنا فاتنا فتغیر وجهه فجاءه اہل الیمنی فقال یا اہل الیمنی اقبل البشرى اذ لم يقبلها بنو تمیم قالوا قبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ بنی تمیم یعنی بنو تمیم کے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے بنی تمیم تم خوش ہو جاؤ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بشارت تو دے دی مال بھی دے دیجئے اس سے آپ کے چہرے کا رنگ مبارک بدل گیا پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے یعنی اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو یمن سے تھے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا اہل یمن تم بشارت قبول کرو کیونکہ بنی تمیم نے اسے قبول نہیں کیا مطلب انہوں نے بشارت قبول کرنے کی بجائے آگے سے کچھ اور ہی مطالبہ کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش اور عرش کی باتیں بیان کی اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا ہے عمران رضی اللہ عنہ تمہاری اونٹنی کھل گئی ہے اسے پکڑو تو میں اٹھ کر چلا گیا لیکن میرے دل میں حسرت رہ گئی کہ کاش میں نہ اٹھا ہوتا تو بہتر ہوتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے انہیں اخروی کامیابی کی خوشخبری سنائی انہوں نے اسے دنیا کے مال و متاع کی بشارت خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حرص اور دنیا طلبی پر ازردہ ہوئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساتھیوں میں اگر کوئی ایسی چیز دکھے کہ وہ دین کے درجے کو یا آخرت کے اعتبار سے کسی فائدے کو پیچھے ڈال کر صرف دنیاوی فائدوں کے سننے کے حریص ہو جائیں تو یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو انسان کی ابتدا اس کے دنیا میں آنے کی باتیں بھی سنایا کرتے تھے وَنْهُ رضی اللہ عنہ فی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء وخلق السماوات والارض فنادا مناد ذهبت ناقتک یا ابن الحسینی فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها وہی روایت تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے عمران بن حسین سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا اول اللہ کی ذات تھی اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں اس نے ہر بات لکھ دی اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص نے آواز دی اے ابن حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے لہذا میں چلا گیا تو دیکھا کہ وہ اونٹنی سراب سے آگے جا چکی تھی یعنی صحرا میں چلی گئی کھلی جگہ پہ اللہ کی قسم میری خواہش تھی کہ کاش اس اونٹنی کو چھوڑ دیتا اور وہاں سے نہ اٹھتا تو بہتر تھا اس حدیث میں جو انسان کی ابتدا کی بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی اور عرش کو پیدا کیا، پھر دیگر کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی مخلوق ہے. دوسری کی بات پتہ چلی آپ کو خاص طور پہ اپنے حساب سے؟ کیسا نہیں ہوتا کہ ایک دم کلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی دنیا کا کام یاد آ جائے اور آپ اٹھ کے بھاگ جائیں، کوئی آپ کو بلا لے تو اس پہ افسوس ہونا چاہیے. کوئی کام بھی آپ دنیا کا کر لیں، وہ آپ کے اس علم کے جیسے کام کے بیچ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو کوشش کیا کریں حت الوسع کہ اپنے ذاتی کاموں کو وجہ نہ بنائیں اپنے نماز قرآن سے رکنے کی. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یشتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني وما ينبغي له اما شتمه فقوله ان لي ولدا واما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو زیبا نہیں کہ مجھے گالی دے، اور میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کو زیبا نہیں کہ وہ میری تکذیب کرے. اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، اور اس کی تکذیب یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلے پیدا کیا تھا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کو اپنی نمود و نمائش شہرت کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو پیش کرنا یعنی اس کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب عیبوں سے پاک ہے، اور اگر اولاد کی طرف نسبت کریں تو گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں یہ کمی تھی، یہ نقص تھا، اس لیے اولاد کی صورت میں یہ پورا کیا گیا. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قد اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق الارشی ان رحمتی غلبت غضبی. یہ حدیث تو ویسے سمجھ آ گئی ہوگی بغیر ترجمے کے، کتنا رحم والا ہے ہمارا رب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ جو اسی کے پاس عرش پر ہے یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس نے قلم کو حکم دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش کی تخلیق قلم سے پہلے ہوئی تھی جس کے ذریعے نوشتہ تقدیر کو لکھا گیا. پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا، کیا کیا حالات گزر گئے، ہم آپ تو صرف اس کا یہاں بیٹھ کے اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن اس سے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا، اور آپ کا میرا نصیب بھی لکھا ہوا ہے. ذرا سا سوچیں، ہماری موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اگلی زندگی میں کیا آنا ہے، مجھے آپ کو تو نہیں پتا، لیکن کتنا اچھا کیا اللہ نے چھپا کر. اگر پہلے ہی پتہ لگ جائے کچھ نہیں ملنا تو ہو سکتا ہے انسان مایوس ہو. کسی آنے والے حادثے کی اگر خبر پہلے سے ہی مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو خوشی ہے اس کو بھی انسان ضائع کر دے. تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس نے آنے والے وقت کو ہم سے بچا کر یا ہم سے چھپا کر ہم پہ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اس نے ہماری رعایت کی ہے. پھر اس کے بعد ہے ما جا فی سب اردینا، سات زمینوں کا بیان. عن ابی بکرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان. حضرت ابو بکرہ، اچھا یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، بعض لوگ ان کو ابو بکر کہنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ابو بکرہ مختلف ہے. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں، تین تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب، جس کی قبیلہ مضر بہت تعظیم کرتا ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. صفت الشمس والقمر بحسبان، صفت الشمس والقمر بحسبان. ارشاد باری تعالی، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ذر حین غربت الشمس تدری این تذهب؟ قلت اللہ ورسوله اعلم. قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيوزن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يوزن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يوزن لها يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتتلو من مغربها فذلك قوله الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بڑا پیارا سوال کسی نے پوچھا آپ سے، حضرت ابو ذر کی روایت ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا، جب یہ آفتاب غروب ہوتا ہے تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ اب آج تو دیکھیں نا، لوگ سائنس کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، اچھا ادھر سے گیا تو ادھر نکل گیا، ادھر سے ادھر، تو پہلے تو نہیں پتا تھا نا، تو پوچھا کرتے تھے یہ کدھر گیا، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اپنے علم کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، مزید علم لینا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ جاتا ہے تاکہ عرش کے نیچے سجدہ کرے، پھر اللہ سے طلوع کی اجازت مانگتا ہے، تب اسے اجازت دی جاتی ہے، تب قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے لیکن قبول نہ کیا جائے اور اجازت مانگے مگر نہ دی جائے، بلکہ اس سے کہا جائے کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اور ارشاد باری تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اب دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین بیضوی شکل میں گول ہے نا، اللہ کے عرش نے اسے گھیر رکھا ہے، اس لیے سورج ہر آن اللہ کے عرش کے نیچے ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا عرش ایسے ہے اوپر ہے نا، تو پورا وقت ہی سورج اللہ کے عرش کے نیچے رہتا ہے اور ہر وقت اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز اور آگے بڑھنے کا طلبگار رہتا ہے. لیکن ہر ملک کا چونکہ مشرق و مغرب الگ گئے، اس لیے طلوع و غروب آفتاب کے وقت سجدہ نہیں کیا جا سکتا. کتنا بڑا سورج اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے جھکا ہوا ہے، تو انسان کو کتنا زیادہ جھکنے کی ضرورت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر مکوران یوم القیامت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی تاریک ہو جائیں گے. مراد یہ کہ دونوں کو بے نور کر کے آگ میں پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور نہیں ہے ان کو، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بے جان چیز کو آگ میں ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان کو شرمندہ کیا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے رہے ان کا حال دیکھ لو. آج بھی آپ دیکھیے کہ جس کی دل میں تعظیم ہوتی ہے نا، تو انسان اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں سوچے ہوتا ہے. لیکن آپ امیجن کیجیے کہ سورج چاند کی طرح اگر ان کے معبودوں کو اور جن کے آگے بھاگتے ہیں اگر بے جان چیزوں کو پوچھتے ہیں، جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو لوگوں کو کتنا دکھ ہوگا، اس وقت کتنا افسوس ہوگا کہ اچھا ہم جن کے پیچھے پھر رہے تھے وہ تو آج خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. تو ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں حق کے ساتھ رکھنا اور اندھا دھن کسی چیز کے پیچھے لگنے سے بچا. باب ہے ما جا فی قولہ وہو الذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کیا کہا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا را مخیلۃ فی السماء اقبل و ادبر و دخل و خرج و تغیر وجہہ فاذا امطرت السماء سری عنہ فعرفت ہو عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما روه عارضا مستقبل أوديتهم. यानी जब मौसम ऐसा होता था तो क्या कहती हैं? फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अबर का टुकड़ा आसमान पर देखते तो कभी आप आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, यानी बेचैन होते, और कभी अंदर आते कभी बाहर जाते, और आपका चेहरा मुबारक मुतगैर हो जाता। मगर जब बारिश बरसने लगती तो आपकी मौजूदा कैफियत ख़त्म हो जाती। मैंने आपकी इस हालत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मैं नहीं जानता, शायद ऐसा ही हो जैसा कि एक कौम ने कहा था। फिर उन्होंने जब इसको अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा आखिर आयत तक। पूरी आयत का तर्जमा यह है, बल्कि ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। यह हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। यानी आपको पिछली कौमें याद आ जाती थी ना, उन पर यह अजाब आया था, और सूरत अहकाफ की आयत 52 है ये। तो क्या पता चला कि हम बारिश का देख कर सुनकर जो पकौड़े समोसे और पता नहीं क्या कुछ मीठे बनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। आप देखिए नुक्ता नजर बदल जाता है ना दीन के बाद, जिस चीज़ पे लोग खुश हो रहे होते हैं आप बाज़ दफ़ा उस वक्त परेशान हो रहे होते हैं। अगला बाब है ज़िक्रुल मलाइकती सलावातुल्लाही अलैहिम, फरिश्तों का बयान। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु काला हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मसदूक काला इन्ना अहदकुम युजमाउ खल्क़ुहु फी बतनी उम्मही अरबईन यौमन ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب عمله ورزقه وعدله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه روحه فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعٌ فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة। कितना डराते इस हदीस को पढ़ के जितनी भी दफा पढ़ लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि सादिकुल मसदूक थे। क्या मतलब? सच्चे भी थे और जिनको सच्चा कहा गया। तुम में से हर एक की पैदाइश उसकी माँ के पेट में मुकम्मल की जाती है। 40 दिन तक नुतफा रहता है, फिर इतने ही वक्त तक मुंजमित खून रहता है, फिर इतने ही रोज तक गोश्त का लोथड़ा रहता है। इसके बाद अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है और इसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि इसका अमल, इसका रिस्क, इसकी उम्र लिख ले, और ये भी लिख ले कि बदबख्त है या नेकबख्त। इसके बाद इसमें रूह फूंक दी जाती है। फिर तुम में से कोई तो ऐसा होता है जो नेक अमल करता है कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, मगर इस पर नविश्ता तकदीर गालिब आ जाता है और वो दोस्तियों के से काम कर बैठता है। खौफ करना चाहिए ना। ऐसे ही कोई शख्स बुरे काम करता रहता है, हत्ता कि इसके और दोजख के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर तकदीर का फैसला गालिब आ जाता है तो वह अहले जन्नत के से काम करने लगता है। तो क्या पता चला कि फरिश्ते अपना वजूद रखते हैं, वो अल्लाह के मोजस बंदे हैं और लतीफ जिस्म के मालिक हैं और हर शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। इन पर ईमान लाना हमारे ऊपर लाजिम है और इसका इनकार कुफर है। आपने ईमान मुफसल में पढ़ा होगा ना, बिल मलाइकती, तो फरिश्तों के वजूद का ईमान लाए। अफसोस की बात है, आज वो लोग जो बैक्टीरिया को मानते, वायरस को मानते, जिन्नों को मानते, वो कहते हैं हम फरिश्तों को नहीं मानेंगे क्योंकि वो हमें नजर नहीं आते। और बहुत सारे लोग अल्लाह को भी इसलिए नहीं मानते कि वो नजर नहीं आता। अगली हदीस बहुत प्यारी है, तर्जमे के बगैर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्निबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा हब्बल्लाहु अल-अब्दा नादा जिब्रीला इन्नल्लाहा युहिब्बु फलानन फअहबिबहु فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ। समझ आई है? बहुत दफा तफसीर में यह हदीस कोट होती है। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، لہذا تم اس کو دوست رکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کو دوست رکھتے ہیں، پھر جبرائیل تمام اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام اہل آسمان اس سے محبت رکھتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اس روایت کا دوسرا حصہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت کم لوگ کوٹ کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے عداوت رکھتا ہے یعنی دشمنی رکھتا ہے، تو جبرائیل کو آواز دیتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے عداوت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے عداوت رکھو۔ تو جبرائیل اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبرائیل تمام اہل آسمان میں آواز لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی رکھتے ہیں، تم بھی اس سے عداوت رکھو۔ پھر اس کے لیے نفرت اور عداوت زمین میں رکھ دی جاتی ہے نا کانپنے والی بات۔ اور جب اللہ کسی بندے سے دشمنی پہ آ جائیں، کون بچائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کسی سے محبت کر لیتے ہیں اور ایسے کسی سے نفرت کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے عمل، اس کا دل، اس کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا کر دے، پر اپنی نظروں سے نہ گرانا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا غم، ہم، فکر، تکلیف یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مالک، اپنے رب کی نظروں میں کیسی ہوں۔ اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اور اچھے عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب ہم لوگوں میں کھو جاتے ہیں نا، تو بعض دفعہ انہی کے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں پھر رک جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔